بسم الله الرحمن الرحيم بات چل رہی تھی شہادت کے متعلق ایک توجیہ کل بتلائی تھی دوسری توجیہ کہ جس حدیث کے اندر شہادت سوال سے پہلے پیش کرنے کی فضیلت آئی ہے اس حدیث کا تعلق ہے طلاق غلام کی آزادی اس طرح کے معاشرتی احکام سے کہ اگر آپ کو کسی کی طلاق ہو گئی کسی نے طلاق دے دی کسی نے غلام یا باندی کو آزاد کر دیا اس طرح کے معاملے کی اگر اطلاع ہے تو اس کی گواہی جلدی دینی چاہیے بغیر طلب کے بھی سامنے سے دے دینی چاہیے چونکہ اگر طلاق کے بعد بھی شہادت پیش نہ کرے تو زینا وجود میں آئے گا آزادی کی شہادت سے ایک انسان کا فائدہ ہوگا کہ وہ غلامی سے نجات پا جائے گا اور مذمت کا تعلق ہے ایسے گواہوں سے جو گواہ کی اہلیت رکھتے نہ ہو پھر بھی وہ گواہ بن بیٹھے ہو ان کے لیے مذمت ہے یا یہ کہ جھوٹی گواہی کے لیے مذمت ہے جھوٹی گواہی کو گناہ کبیرہ میں شمار کرایا گیا ہے یہ دوسری توجیہ ہے تیسری توجیہ یہ کی گئی ہے کہ جو مدح اور تعریف آئی کہ بہترین گواہ وہ ہیں کہ جو سوال سے پہلے گواہی دے دیوے یہ اللہ کے حقوق کے معاملے کے اندر ہے بہت سے حقوق اللہ ایسے ہیں کہ اس کے اندر پردہ پوشی کرنے میں کوئی مصلحت نہیں ہوا کرتی ایسی صورت میں جا کر کے حقوق اللہ کی گواہی خود سے دے دینی چاہیے رہا حقوق الناس کا معاملہ چونکہ اس کے اندر بہت سی مرتبہ حق تلفی کا ظلم کا زیادتی کا اندیشہ لگا رہتا ہے تو ایسی صورت میں شہادت کے لیے سامنے سے جانا گویا ایک نامناسب چیز ہے چوتھی توجیہ یہ کی گئی ہے کہ بری شہادت مذمت جو کی گئی حدیث کے اندر وہ مذمت ہے کوئی آدمی اللہ تعالی پر شہادت دیوے اللہ پر شہادت دینے کا کیا مطلب کہ اللہ تعالیٰ اس آدمی کو ضرور جنت میں داخل کریں گے یہ آدمی تو جنتی ہی جنتی ہے یہ آدمی تو واقعی جہنمی ہی جہنمی ہے اس کے کارستان ایسے ہیں کہ یہ یقیناً جہنم میں جائے گا اس کے نیک اعمال ایسے ہیں کہ یقیناً یہ جنت میں جائے گا یہ اس شہادت کا تعلق اللہ پر لوٹتا ہے تو اس طرح کی شہادت مذموم ہے بعض حضرات نے حدیث میں یشہدون کے لفظ کو قسم کے معنی کے اندر لیا ہے اس صورت کے اندر روایت کا معنی کیا ہوگا جھوٹی قسم کھا رہا ہے حالانکہ کسی نے اس کو قسم کھانے کے لیے کہا بھی نہیں کسی نے اس سے قسم کو طلب بھی نہیں کیا اور وہ خود سے جھوٹی قسم کھاوے یہ بھی ایک معنی روایت کا کیا گیا ہے وَيَخُونُونَ وَلَا يُؤْتَمَنُونَ اور وہ لوگ خیانت کریں گے خیانت کرنے کا مطلب کیا ان لوگ خیانت کرنا ان لوگوں کی عادت بن چکا ہو یا یہ کہ خیانت کرنے میں ایسے مشہور ہو گئے ہو کہ کوئی ان کی امانت داری کو ماننے کے لیے تیار ہی نہ ہو بعض لوگ اتنے خائن ہوتے ہیں لوگوں میں ان کی خیانت اتنی مشہور ہوتی ہے کہ کوئی ان کی امانت داری کو ماننے کے لیے تیار ہوتا نہیں یہ ہے ویخونون کا مطلب کہ وہ لوگ خیانت ہی خیانت کرتے ہو اور امانت داری اور ان پر کوئی امانت داری پر اعتماد نہ کیا جاتا ہو. وَيَنْزُرُونَ مَنَّتِ مانتے ہو لیکن منتیں پوری نہ کرتے ہو. حالانکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے منتوں کو پورا کرنے کا, لیکن بعض لوگ منتیں مان کر کے اس کو پورا کرتے نہیں ہیں, گویا کہ منت کی اہمیت ختم ہو جائے. حالانکہ منت کو پورا کرنا واجب ہے شریعت کے اندر, لیکن جس کے دل سے منت کی اہمیت ختم ہو جائے گی تو پھر وہ اس کو پورا کرنے کی طرف دھیان نہیں دے گا. وَيَظْهَرُ فِيهِمُ السِّمْنُ, ان کے اندر موٹاپا ظاہر ہونے لگے گا. یہ اہم جز سمجھو حدیث کا, موٹاپا ان کے اندر ظاہر ہونے لگا. کیا مطلب موٹاپا ظاہر ہونے لگنے کا مطلب؟ نمبر ایک, اس کا پہلا مطلب یہ ہے کہ جو خوبی ان کے اندر نہیں ہے, جو کمالات ان کے اندر نہیں ہیں, جو شرف اور فضیلت ان کے اندر نہیں ہیں, اس کا وہ لوگ دعویٰ کرنے لگ جاوے. اب ایک آدمی کے اندر جو ہے کوئی فضیلت نہیں, شرف نہیں, اور وہ دعویٰ کرے کہ یہ تو میرے اندر موجود ہے, الحمدللہ بھی بعض تو بولتے ہیں, تو یہ ہے اس حدیث کا مطلب نمبر دو. دوسرا مطلب یہ ہے کہ مال کو جمع کرنے میں لگ گئے اور دین سے غافل ہو گئے. تیسرا مطلب, کھانے پینے کی چیزوں میں وسعت کو وہ پسند کرتے ہو, کہ ہر وقت کھانے کے اندر 8-10 آئٹم تو ہونی ہی چاہیے, تھوڑا بہت ویج ہو, تھوڑا بہت نان ویج ہو, تھوڑا بہت رائس آئٹم ہو, کچھ جو ہے ڈرائی آئٹم ہو, کچھ اسٹارٹر ہو, اور کچھ اخیر کے اندر جو ہے کاس کسٹر ہو, کچھ فالودہ ہو, ایسی چند چیزیں تو ہونی چاہیے ہر وقت میں. تو جو لوگ کھانے پینے کی وسعت کے جو ہے دل دادا ہو وہ مراد ہے. ایک توجہ اس کی یہ کی گئی ہے کہ حقیقت میں کھا کے موٹے بن گئے ہو. وَيَظْهَرُ فِيهِمُ السِّمْنُ, یعنی جو کھا کے اہتمام سے موٹے بن گئے ہو, یہ ایک مذمت کی چیز ہے. دیکھو, ایک موٹاپا ہوتا ہے پیدائشی, بعض لوگوں کو کوئی بیماری ہوتی ہے موٹاپا ہوتا ہے, وہ موٹاپا مراد نہیں ہے. کھانے میں بے احتیاطی اور کھاچ کرے اور پھر وہ آدمی موٹا ہوئے, یہ شریعت میں پسندیدہ نہیں ہے. اسی لیے بعض روایتوں میں آیا ہے کہ جو آدمی موٹا تازہ مولانا ہو اللہ اس کو پسند کرتے نہیں ہیں, موٹے تازے مولانا کو, کہ جو بس کھا پی کے بتکلف موٹے ہوتے ہو وہ اللہ کی نظر کے اندر پسندیدہ نہیں ہے. موٹاپے کا ایک نقصان یہ ہے کہ طبیعت میں سستی پیدا ہوتی ہے. موٹاپے کا دوسرا نقصان یہ ہے کہ آدمی میں حماقت اور بلادت بیوقوفی آتی ہے. تیسرا نقصان ہے کہ یہ قیامت کی علامت ہے, بتکلف بالقصد کھا کر کے موٹے بھینسے جیسے ہونا, یہ جو ہے مضموم ہے, علامات قیامت میں سے ہیں. اور اب تو مولویوں کی شناخت ہی ہو گئی کہ مولانا ہو کہ جو جاڑے موٹے بھینسے جیسے ہو اسی کو لوگ مولانا مانتے ہیں, باقی کوئی میرے جیسا دبلا پتلا آدمی ہو تو اس کو کوئی مولوی بھی ماننے تیار ہوتا نہیں ہے. تو یہ جو ہے بسطتن فی العلم والجسم, وہ اپنے آپ کو مصداق بنانا چاہتے ہیں مولانا لوگ. ایک مرتبہ میں ٹرین میں آ رہا تھا کافی رات دیر سے بمبئی کے کسی پروگرام سے, تو وہاں کوچ کے اندر جب سورت قریب آیا تو اترنے کے لیے دروازے پر آئے تو ٹی سی تھا, پھر کوئی پولیس والے بھی آ گئے اترنے کے وقت پر, اور دوسرے دو چار ہندو تھے اور بات نکلی. وہ یہ کفنیزار والوں کو اے سی فرسٹ کلاس وغیرہ میں دیکھ کر وہ لوگ تعجب سے پوچھتے ہیں, कि भाई आप लोग इस कहाँ गए थे, क्या काम करते हैं क्या है? तो मैंने कहा उनको कि हम लोग ये धर्म का काम करते हैं। तो एक हिंदू मुझे कहने लगे कि अभी वहाँ बम्बई में एक प्रोग्राम था, उसमें आपके एक बड़े धर्म गुरु आए थे, वो है ना बहुत जाड़े जाड़े बड़े मोटे मोटे, वो धर्म गुरु आए हुए थे। तो मुझे इतना बुरा लगा कि देखो ना हमारे मौलवियों की पहचान जाड़े और मोटे की ही हो गई, कि जो आदमी खा खा के भैंसे जैसा हो वही बड़ा अल्लामा कहलावे। हालांकि ये मजमूम है जो बतकल्लुफ ऐसा करे वो। वयहलिफून वला युस्तहलफून, और एक रिवायत के अंदर है कि वो कसमें खाता फिरता हो और उसे कसम तलब ना की जाती हो, फिर कोई सामने से वो डोर डाया बन के कसम खाता रहता हो। और मुस्लिम शरीफ की रिवायत में हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हो से मनकूल है, सुम्म यखलुफु कौमुन युहिब्बून समानत सिमानत, फिर उनके बाद ऐसी कौमें आएगी कि जो मोटापे को पसंद करते होंगे। ये तमाम मतलब लेने के, यानी कि खा खा के मोटा होना जिनको जो है पसंदीदा हो। तो अब तो मौलवियों की स्टाइल हो गई, पेट जरा बड़ा निकला हुआ हो, टोपी एक फीट ऊंची कांजी वाली हो, हाथ में बड़ा डंडा हो, बड़े दाने की तस्बीह हो, और नौकीली जो है जूतियां हो, डबल कत्थे वाला पान मुंह में खा रखा हो, ये है बड़े अल्लामा और मौलाना। चलो डंडी और बंडी, डंडी और बंडी, वो मौलाना जी। पहले शुरू में लोग मुझे जानते नहीं थे, मैंने वाकियात लिखे हैं किसी किताब के मेरे मुकदमे में, खुतबात की किसी जिल में, कि कई जगह मुझे ऐसा तजुर्बा हुआ, फोन से दावत थे कि फिर मैं गया तो लोग पूछते थे कि मौलाना नहीं आया, आपको भेज दिया, ऐसा कई जगह मुझे साबका पड़ा जी। एक आदमी तो चालू बयान में कहने आया था, मेरे साथ एक दूसरे बूढ़े मियाँ भी आए हुए थे, तो वो समझे कि वही मौलाना होंगे इसलिए। तो एक आदमी चालू बयान में कहना है कि आप कब तक खींचते रहेंगे, हजरत को बिठाओ जी। चलो حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ عنہم سے منقول ہے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میرے صحابہ کا اکرام کرو، دیکھو تاکید فرمائی، اکرمو، تم میرے صحابہ کا اکرام کرو، اس لیے کہ وہ تمہارے اندر بہت بہترین لوگ ہیں، صحابہ امت کے اندر بہترین لوگ ہیں۔ ثم الذین یلونہم، پھر جو لوگ ان سے قریب ملے ہوئے ہیں یعنی تابعین، ثم الذین یلونہم، پھر جو ان کے ساتھ ملا ہوا دور ہے وہ زمانے کے لوگ یعنی تبع تابعین، یہ تین دور، اس کو کہتے ہیں خیر القرون یا قرون مشہود لہا بالخیر، یہ ان کا لقب ہے کہ وہ زمانے ہیں کہ جن کے بھلائی پر ہونے کی شہادت دی گئی، قرون مشہود لہا بالخیر یا خیر القرون۔ دیکھو ایک بات یاد رکھنا، اول تین دور میں صحابہ تابعین تبع تابعین سب لوگ معصوم نہیں تھے، معصوم تو ہم صرف انبیاء کو مانتے ہیں، ہاں اتنی بات ضرور تھی کہ خیر کا ان میں غلبہ تھا، ورنہ انسان میں خیر اور شر دونوں ہیں، ملائکہ میں خیر ہی خیر ہے، انبیاء معصوم میں ہیں، باقی عام انسانوں میں خیر شر دونوں ہیں۔ تو وہ تین خیر جو زمانے گزرے اس میں خیر کا غلبہ تھا، خیر عام تھا، हाँ उसमें भी बुराइयां थी, गलत काम थे, निजात थे, फितने थे, उसका इनकार नहीं, लेकिन खैर गालिब थी। सुम्म यज़हरुल कज़िबु, फिर किज़्ब जाहिर होगा या किज़्ब गालिब आ जाएगा, यानी बाद के दौर के अंदर झूठ गालिब आएगा। और बस ये जो गुमराह फिर के पैदा हुए ना, इनका दौर यही है। ताबीन तबे ताबीन के जमाने खत्म हुए, गुमराह फिरकों ने वजूद में आना शुरू कर दिया और बड़े बड़े खतरनाक खतरनाक गुमराह फिरके उम्मत के सामने वजूद के अंदर आए उसी दौर के अंदर। हत्ता इन्नर रजुल लया हलीफु, एक आदमी कसम खाएगा हालांकि कोई कसम उससे मांगता नहीं होगा। आज कितने लोग ऐसे हैं, बात बात में कसम खाते ही रहते हैं। कोई उनको कहे कि भाई किसने आपको कसम खाने के लिए कहा, भाई वो किसी ने कहा नहीं, लेकिन वो खुद से सामने से कसम खाते ही रहते हैं। तो ये कसम खाना गोया कि अल्लाह के मुबारक नाम की अहमियत खत्म करना है। बिला वजह कसम का मतलब ये है, क्योंकि कसम में क्या होता है कि मैं अल्लाह के नाम की कसम खाता हूँ। अब आदमी जो है कसम को आम कर देवे, कसम को बेतहाशा खावे, बेतकल्लुफ खावे, बेफिक्रा होकर के खावे, तो ये काई की दलील है कि अल्लाह के मुबारक नाम की अजमत और अहमियत खत्म हो गई, और ये बहुत बड़ी गुस्ताखी है। वयशहदु वला युस्तशहदु, और आदमी खुद से गवाही देता हो हालांकि कोई उससे गवाही चाहता न हो। अलामन सर्रहु, जो आदमी ये चाहता है, हुबूबतुन किसको कहते हैं, वस्त, जो आदमी जन्नत के वस्त में जगह चाहता हो, दूसरा माना जन्नत के अंदर बेहतरीन मकाम पर जगह चाहता हो, दोनों तर्जुमे हैं, जन्नत के दरमियान में जगह चाहिए, बेहतरीन जगह जन्नत में टॉप क्वालिटी की जगह चाहिए, तो वो जमात को लाजिम पकड़े, वो जमात को लाजिम पकड़े। क्या मतलब जमात का, सहाबाए किराम, ताबीईन इजाम, तबे ताबीईन किराम, उनके मनहज और मसलक को मजबूती से पकड़े, वो हैं खैरुल कुरून के लोग। और उसी को आजकल के जमाने में क्या कहते हैं, अहले सुन्नत व जमात, और अरबी में बोलो तो अहले सुन्नती वल जमात। तो ये उर्दू में अहले सुन्नत व जमात, अरबी में अहले सुन्नती वल जमात, ये है कि जो जमात सहाबा, जमात ताबईन और जमात ताबईन तबे ताबईन के मसलक पर चले और सुन्नत रसूल पर अमल करने वाले हो, गोया के अपनी राय को कुर्बान करके सलफ की राय के मुताबिक अमल करने वाले लोग हो, यह है इसका मतलब। तो जमात सहाबा को लाजिम पकड़े, सहाबा ताबेईन तबे ताबेईन के नहज को लाजिम पकड़े, इसीलिए के शैतान अकेले के साथ होता है। अकेली बकरी जो रेवड़ से अलग हो जाए, भेड़िया उस पर हमला करता है, तो जो आदमी जमाते सहाबा जमाते ताबीन से अलग हो जाएगा और अपनी डेढ़ ईंट की अलग मसलक की नई मस्जिद कायम करेगा, शैतान उसके ऊपर हमलावर होगा। वहु अमिनल इस नई नी अब आदु, और वो दो से दूर होता है, अकेले को शैतान पकड़ता है और दूर रहता है शैतान दो से। वला यखलुवन रजुलुन बि इमरातिन फइन शैतान थालिथुहुम, और कोई मर्द किसी औरत से खलवत इख्तियार न करे, इसलिए कि शैतान वहां तीसरा होगा। मर्द औरत तीसरा शैतान, इसीलिए किसी भी अजनबिया औरत के साथ खलवत के अंदर न रहे, वरना तीसरा लाजिमन शैतान आएगा। और खलवत की मुख्तलिफ शक्लें हैं, तमाम शक्लों में तीसरा शैतान होगा, इसीलिए अजनबिया के साथ कोई खलवत न करे, चाहे अपने आप को जमाने का मुत्तकी समझता हो या नहीं, तो भी अजनबिया से खलवत न करे। वो जो सूरह मरियम की आयत है, कालत इन्नी अऊज़ु बिर्रहमानी मिनका इन कुंता तकिया, उसकी मुफस्सिरीन ने एक तफसीर यही की है कि अगर तेरे अंदर तकवा भी होए ने तो भी मैं तुझसे अल्लाह की हिफाजत चाहती हूँ। यानी मुत्तकी होने का मतलब ये नहीं कि फिर अपने तकवा पर आदमी को इतना भरोसा हो गया कि मैं तो अजनबिया से खलवत करूँ तो भी मेरी नज़रें नीची ही होती है, ये शैतानियत है। और ये सब के लिए ये हदीस है, पीर हो, उस्ताद हो, आम आदमी हो, हकीम और डॉक्टर हो, बापू हो, आमिल हो, सब के लिए ये हदीस है कि कोई खलवत के अंदर न रहे। और अब देखो ईमान की अलामत, जिस आदमी को नेकी उसकी खुश कर देती हो और गुनाह उसको बुरे लगते हो तो वो आदमी ईमान वाला है। ये ईमान की अलामत पहचान लो, इसको खूब बयान करो। लोग कहते हैं ना ईमान बनाओ ईमान बनाओ, तो ईमान बना कैसे पता चलेगा? ये हदीस में ईमान की अलामत आई कि तुम्हारे अंदर ईमान है, उसकी अलामत क्या? कोई भी नेक काम करो तो खुशी होवे, इत्मीनान होवे, और गुनाह करो तो बेचैनी होवे, बस ये है ईमान की अलामत। और अगर ये कैफियत नहीं है तो समझो कि दिल मर चुका है और दिल पर जंग लग चुका है और ईमान जो है कमजोर हो चुका है, ये इसकी अलामत हदीस में बतला दी गई। जी अब यहाँ रवाहू की जगह पर खाली जगह है, लेकिन इमाम नसाई ने इसको नकल किया है सनद सही से, सिर्फ इब्राहिम इब्नुल हसन अल खशअमी, वो एक रावी ऐसे हैं कि इमाम बुखारी और मुस्लिम ने उनसे रिवायत नहीं की है, बाकी जो है इस रिवायत की सनद अच्छी है। चलो
وعن جابر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تمس الله المسلم رأي وأن رأي رواه الترمذي رحمه الله تعالى।
حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس آدمی کو جہنم کی آگ ہرگز نہیں لگے گی, اس مسلمان آدمی کو, کس کو؟ جسنے مجھے دیکھا۔ صحابہ تو سب کما گئے, جس نے مجھ کو دیکھا اس کو جہنم کی آگ نہیں لگے گی, یا جس نے مجھے دیکھا اس کو دیکھا, تابعین کرام ان کو بھی جہنم کی آگ نہیں لگے گی, جو صحیح نہج پر زندگی گزار کے گئے ان لوگوں کو جہنم کی آگ نہیں پہنچے گی۔ دیکھو پوری امت محمدیہ کے لیے بھی اسی طرح کی بشارت ہے حدیث میں۔ دوسری ایک حدیث کے اندر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جی پیچھے روایت گزری, جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہیں کی لیکن ایمان لائے وہ لوگ بھی جنت کے اندر جائیں گے, گویا قیامت تک آنے والے مومنین اس حدیث کی بشارت سے جنتی ہے۔ جی
وعن عبد الله بن مغفر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله الله في اصحابي الله الله في اصحابي لا تتخذوا غرضا ببعض فمن احبهم فليحبني احبهم ومن ابغضهم فليولي ابغضهم ومن اذاهم فقد اعتني ومن اذاني فقد اذى الله ومن اذى الله فيشيب ان ياخذ الغرام في الميدان رحمه الله تعالى وقال هذا حديث غريب۔
حضرت عبداللہ ابن مغفل رضی اللہ تعالی عنہ عنہم سے منقول ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی, کیا معنی؟ اتقوا اللہ فی حق اصحابی, میرے صحابہ کے معاملے میں اللہ سے ڈر ڈر کے رہیو, میرے صحابہ کے معاملے میں بڑی زبان درازی مت کرنا, قلم درازی مت کرنا, ان کی توہین تذلیل مت کرنا, تم اللہ تعالیٰ سے میرے صحابہ کے بارے میں ڈر ڈر کے رہو, ان کے حقوق میں ڈر ڈر کے رہو۔ مقرر فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی, اب دیکھو یہ بھی تکرار ہے اور اللہ اللہ فرمانا یہ بھی تکرار ہے, اور یہ تکرار کا خلاصہ ہے تاکید, کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت تاکید سے فرما رہے ہیں کہ میرے صحابہ کا حق ادا کرنے کے بارے میں تم اللہ سے ڈرتے رہو, ہمیشہ ان کا تذکرہ بھلائی سے کرنا, کبھی تم ان کا تذکرہ برائی سے مت کرنا. گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کا حق ادا کرنے کے لیے امت کو ابھار رہے ہیں. لا تتخذوہم غرضا من بعدی, غرض کس کو کہتے ہیں؟ نشانہ, تیر چلانے کے لیے, گولی چلانے کے لیے جو نشانہ مقرر کیا جاتا ہے اس کو غرض کہا جاتا ہے. یعنی ان کی طرف بدگوئی کے تیر مت چلانا, ان کو تم نشانہ مت بناؤ, یعنی بدگوئی کے تیر ان پر مت چلانا کہ تم زبان درازی, بدگوئی, بد کلامی کرو اور صحابہ کے اوپر کرو, میرے بعد تم یہ حرکت مت کرنا. ظاہر ہے کہ حضور کی زندگی میں تو ہمت کون کرے گا, اس لیے فرمایا کہ مم بعدی, میرے بعد کوئی میرے صحابہ کے اوپر بدگوئی کے نشان نہ تیر نہ چلاوے. فمن احبہم فبحبی احبہم, جو ان کو دوست رکھتا ہے تو میری وجہ سے دوست رکھتا ہے, جو ان کو دوست رکھتا ہے, جو ان سے محبت کرتا ہے تو میری وجہ سے محبت کرتا ہے, میری وجہ سے دوست رکھتا ہے. یعنی میں میرے صحابہ سے محبت رکھتا ہوں, میں میرے صحابہ سے دوستی رکھتا ہوں, اس لیے جو حضور سے دوستی کرے گا صحابہ سے دوستی کرے گا, جو حضور سے محبت کرے گا صحابہ سے محبت کرے گا, اور صحابہ سے محبت حضور تک لے جانے والی, صحابہ سے دوستی حضور تک لے جانے والی, دونوں طرف سے اس کا مفہوم نکلے گا. پھر دوسری ایک بات اہم یہ ہے کہ آدمی جب کسی سے صحیح محبت کرتا ہے نا تو محبوب سے آگے بڑھ کر محبوب کے متعلقین سے بھی محبت کرتا ہے. یہ محبت کی ترقی اور کمال, کہ جب آدمی کسی سے محبت کرتا ہے, صحیح محبت کرتا ہے, تو محبوب سے آگے بڑھ کر محبوب کے متعلقین سے بھی محبت کرتا ہے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلقین صحابہ, تو گویا جو حضور سے محبت کی تو اس محبت کا کمال اور صحیح محبت کیا کہ اب حضور سے آگے بڑھ کے صحابہ سے بھی محبت. معلوم ہوا کہ اگر صحابہ سے محبت نہیں ہوئی تو حضور کے ساتھ محبت میں کمی ہے, محبت میں نقص ہے, صحابہ کی اس کے دل میں محبت نہیں ہے, یہ اس کی ایک علامت سمجھی جائے گی. آگے فرمایا اور اللہ سے محبت تو رسول, ہاں پھر یہ محبت اور آگے چلے گی. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ, وہاں چلے گی یہ محبت. کیسے؟ اللہ سے محبت تو نبی سے محبت, نبی سے محبت تو صحابہ سے محبت. دیکھو یہ پوری سلسلۃ الذہب, اللہ سے محبت, نبی سے محبت, نبی سے محبت, صحابہ سے محبت, اس طریقے سے یہ جڑ جائے گی. اور ادھر سے بھی صحابہ سے محبت, نبی سے محبت, نبی سے محبت, اللہ سے محبت. فمن احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم, اور جو کوئی ان سے دشمنی بغض رکھتا ہے تو مجھ سے دشمنی رکھنے کے سبب رکھتا ہے, میری وجہ سے ان سے دشمنی رکھتا ہے. صبح عجیب بات فرمائی کہ نبی سے بغض تو اس کا اثر پڑے گا صحابہ سے بغض, اللہ سے ناراضگی نبی سے ناراضگی, صحابہ سے ناراضگی, نبی سے ناراضگی صحابہ سے ناراضگی. تو یہ ناراضگی صحابہ سے یہ لوٹ رہی ہے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک, اللہ تک. لہذا یہ بڑی خطرناک ناراضگی ہے, بڑی خطرناک جو ہے غصے کی چیز ہے. ومن آزاہم فقد آزانی, جو صحابہ کو تکلیف دے وے اس نے مجھے تکلیف دی, جو میرے ان صحابہ کو تکلیف دے وے اس نے مجھے تکلیف دی. اور جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ کو تکلیف دی، اور جو اللہ کو تکلیف دے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو پکڑ لیں گے، دنیا میں بھی پکڑ لیں گے، آخرت میں بھی پکڑ لیں گے۔ اسی لیے صحابہ کو تکلیف پہنچانا لوٹتا ہے اللہ تک، اور اس کے اوپر دنیا میں بھی عذاب ہے اور آخرت کے اندر بھی عذاب ہے۔ جی اسی لیے کچے پچے لوگوں کو جو ہے نا یہ جنگ صفین، جنگ جمل وغیرہ کے واقعات پڑھنے ہی نہیں چاہیے، جو کچے پکے لوگ ہو ان کے لیے، تو بڑے لوگوں کا کام ہے جن کو یہ علمی میدان کے اندر وسعت ہو، اور جو ہے جن لوگوں کے اندر ذہنی طور پر ایسی پختگی اور مضبوطی ہو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ تاریخ کی کتابوں کے اندر صحابہ کے واقعات پڑھنے میں بھی بڑا احتیاط کرنا چاہیے، قرآن اور قرآن کی تفسیر میں جہاں جہاں صحابہ کے واقعات اور مقامات آئے وہ پڑھ لینے کے، اور جن مستند اکابرین نے صحابہ کے واقعات لکھے، جیسے حکایات صحابہ ہے، حیات الصحابہ ہے، سور من حیات الصحابہ ہے، اس طریقے کی کتاب میں پڑھ لینے کا، بہت زیادہ ادھر ادھر جانے کا نہیں۔ وَأَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مثل اصحابی، میرے صحابہ کی مثال میری امت میں ایسی ہے جیسے کہ کھانے کے اندر نمک، کہ کھانا نمک سے ہی درست ہوتا ہے، کھانا نمک ہی سے درست ہوا کرتا ہے۔ کیا مطلب؟ دیکھو، کھانا نمک کے بغیر ناقص سمجھا جاتا ہے، اسی طریقے سے صحابہ کے بغیر امت ناقص سمجھی جائے گی۔ یعنی کوئی آدمی یہ کہے کہ میں قرآن پر عمل کروں، حدیث پر عمل کروں، میں صحابہ کو مندا مندا نہیں، تو کیسے اس کا عمل درست ہوگا؟ اسی لیے کہ امت تک قرآن اور سنت جو ہوتی ہے صحابہ کے واسطے سے پہنچی۔ اب صحابہ کوئی نہیں مانتا وہ آدمی، تو پھر کیسے قرآن اور سنت کے بارے میں اس کے دل میں کامل اعتماد اور صحیح نہ جا سکتا ہے؟ قرآن اور حدیث کو صحیح سمجھنے کے لیے بیچ میں صحابہ کا واسطہ لازمی ہے، تو امت کی صلاح آئے گی حضرات صحابہ کرام کے ذریعے سے، ورنہ صحابہ کے بغیر جو ہے امت کا دین ادھورا رہے گا۔ دوسری بات، نمک کے ذریعے سے کھانے میں لذت آتی ہے، اگر نمک نہ ہو تو کھانا بے مزہ ہوتا ہے، اس طریقے سے صحابہ کے بغیر امت کا دین بے مزہ ہے، دین کے اندر وہ مزہ نہیں جو حضرات صحابہ کرام کے ساتھ مزہ ہے۔ اسی لیے تو دیکھو حنفیہ نے کتنا پیارا طرز اپنایا، قرآن حدیث، جو بات حدیث میں نہ ملے تو کہا صحابہ کے تعامل میں دیکھو، پھر بھی نہ ملے تو اب اجماع میں جاؤ، پھر قیاس لکھیں گے۔ تو صحابہ کے تعامل اور اقوال صحابہ، صحابہ کا عمل، اس کو بھی بڑا حجت کے درجے کے اندر مانا گیا، اور اس کو بھی جو ہے بڑا مضبوط ایک ذریعہ بنایا گیا شریعت مطہرہ کے واسطے۔ قال الحسن، حضرت حسن رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، فقد ذهب ملحنا، ہمارا نمک یعنی صحابہ کا دور تو گزر گیا، فکیف نصلح، پھر کیسے ہماری اصلاح ہوگی، ہم کیسے سنوریں گے؟ اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ صحابہ کا وجود امت کے درمیان باقی نہیں رہا، تو کیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم صلاح پر ہیں، سنورے ہوئے ہیں، چونکہ صحابہ کا وجود امت کے سنورنے کا ذریعہ ہے۔ کہ جب تک صحابہ کرام تھے تک ان صحابہ کے وجود کی برکت سے ہمارے اندر صلاح تھی، ہماری اصلاح ہوتی تھی، صحابہ ہی چلے گئے، اب ہم کیسے یقین کے ساتھ کہے کہ ہم صلاح پر ہیں، ہم صحیح راہ کے اوپر ہیں، حالانکہ حضرت حسن رحمت اللہ علیہ نے صحابہ کا دور پایا، صحابہ کو دیکھا، صحابہ کی صحبت اٹھائی، پھر بھی یہ جملہ جو ہے ارشاد فرما رہے ہیں، تو پھر بات کے لوگوں کو تو کتنا زیادہ ڈرنا چاہیے۔ خلاصہ کیا نکلا کہ بڑوں کی سرپرستی اور نگرانی میں جو کام ہوتے ہیں اس کام کے بارے میں تو اطمینان ہے کہ یہ کام صحیح صحیح چل رہے ہیں، اور جب بڑے اٹھ جانے کے بعد کوئی کام، کوئی حالت ہوتی ہے اور کوئی نیا معاملہ پیش آتا ہے اور آدمی کرتا ہے تو وہ ڈر ڈر کے پتہ نہیں یہ کام میں نے صحیح کیا کہ غلط کیا، غلط کیا کہ صحیح کیا، چونکہ اصلاح کرنے والے تو رہے ہی نہیں، سنوارنے والے تو رہے ہی نہیں، اب کون ہم کو بتلائے گا کہ ہمارا کام صحیح ہے کہ غلط ہے۔ شرع کہتے ہیں کہ صحابہ کرام کی ارشادات پر عمل اور صحابہ کے نہج کو اپنانا یہ امت کے لیے صلاح اور فلاح کا ذریعہ، یعنی صحابہ کا وجود دنیا کے اندر نہ رہے لیکن صحابہ کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد صحابہ کے ارشادات پر کوئی عمل کرے اور ان کے نہج پر کوئی عمل کرے تو اس کی برکت سے صلاح اور فلاح ان میں آئے گی۔ جی حضرت عبداللہ ابن بریدہ اپنے والد بریدہ سے نقل کرتے ہیں، کیا نقل کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ میں سے کسی بھی صحابی کی موت کسی زمین میں ہوگی تو وہ قیامت کے دن قائد بنا کر کے اٹھائے جائیں گے۔ قائد کا مطلب کیا؟ اس علاقے کے لوگوں کے لیے جنت کا راستہ دکھانے والے ہوں گے۔ جس علاقے میں جس صحابی کی قبر بن گئی تو کہا وہ صحابی اس علاقے کے لوگوں کے لیے قیامت کے دن قائد بن کر کے آئیں گے، اور حقیقت بات ہے کہ جب وہ حیات تھے تو لوگوں کو دین کی قیادت کرتے تھے تو قیامت کے دن جنت کی طرف قیادت کریں گے۔ کون کیا آیت ہے؟ یوم کل ناسم بی امامہم یوم ندعو کل اناس بامامہم، بس یہ امام یعنی قائد۔ اب ظاہر بات ہے کہ ایک علاقے میں ایک صحابی چلے گئے اور انہوں نے جا کر کے وہاں پر لوگوں کو صحیح راہ بتلائی، دنیا بھی ہے دنیا کے اندر ایمان اور دین کی، تو قیامت کے دن جب محشر میں جانے کا وقت آئے گا تو وہی صحابی وہاں سے لوگوں کو لے کر کے جب محشر کی طرف جائیں گے۔ وَنُورًا لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور وہی صحابی اس زمین اور علاقے والوں کے لیے نور اور روشنی بنیں گے۔ رواہ الترمذی۔ وقال هذا حدیث غریب۔ جی اس سے معلوم ہوا کہ کسی علاقے میں کسی صحابی کا مدفن یہ بھی اس علاقے والوں کے لیے رحمت ہے، بڑے خوش نصیب ہے وہ علاقے جہاں صحابہ مدفون ہیں۔ جی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما وعنہم سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم دیکھو ان لوگوں کو جو میرے صحابہ کو برا بھلا کہتے ہیں تو ان کو زبان ان کو کہہ دو اللہ کی لعنت ہو تمہارے شر کے اوپر، اللہ کی لعنت ہو تمہارے شر کے اوپر۔ کیا مطلب؟ کوئی آدمی صحابہ کے بارے میں برا بھلا کہے تو اس برا بھلا کہنے والے کی ذات کو ہمیں کوئی بری بات نہیں کہنے کی، کیا کہنے کا؟ تو جو یہ صحابہ کے بارے میں بری بھلی بات کہہ رہا ہے نا، بس اس کے اوپر جو ہے لعنت ہو۔ تو لعنت اس کی ذات پر نہیں، اس کے شر کے اوپر، کہ تو جو یہ برا بھلا حضرات صحابہ کے بارے میں بول رہا ہے اس بات کے اوپر ہم لعنت کرتے ہیں. یہ کتنی محتاط لعنت ہے اندازہ لگاؤ. دوسری ایک بات سمجھو, صحابہ کو برا کہنے والے کی برائی خود اس کی طرف لوٹ جاتی ہے. عجیب بات, جو بھی صحابہ کو برا کہے گا تو وہ برائی کس کی طرف لوٹے گی؟ خود اس کی ذات کی طرف لوٹے گی. کہتے ہیں کہ جس کو یرقان ہوتا ہے اس کو پیلا دکھتا ہے, اس طریقے سے. تیسری بات سمجھو, صحابہ اہل خیر ہے اسی لیے وہ رحمت کے مستحق ہے. سب صحابہ خیر پر, وہ رحمت الہی کے مستحق. لعنت اللہ علی شرکم, یہ کہہ دینے کا جو صحابہ کے بارے میں برا بھلا کہے اس میں آدمی کو. جی
وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سألت ربي عن اختلاف أصحابي من بعد فوحي إلي يا محمد إن أصحابك عندي بمنزلة النجوم في السماء بعضها أقرب من بعض ولكل نور فمن أخذ شيء مما هو عليه من اختلافهم وهو عندي على أهل القدر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم فبأيهم قتليتني بذلكم. رواه مسلم.
سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ میں نے میرے رب سے سوال کیا, میرے بعد میرے صحابہ کے اختلافات کے بارے میں میں نے میرے رب سے سوال کیا, میرے بعد میرے صحابہ کے اختلاف کے بارے میں. اب یہاں سمجھو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نے جو باری تعالیٰ سے سوال کیا کہ میرے بعد جو میرے صحابہ میں اختلاف پیدا ہوگا اس کا کیا مطلب, تو بعض حضرات تو یوں کہتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے شریعت کے فروعی احکام میں اختلاف ہونا, اس لیے کہ اصول دین میں تو اختلاف کا سوال پیدا نہیں ہوتا. فروعی مسائل کے اندر کہ بھئی کوئی صحابی مما مست النار کے وضو کے قائل ہے, کوئی کہتے کہ نہیں مما مست النار تام سے وضو کی ضرورت نہیں ہے, یہ جو فروعی مسائل ہے تو ان فروعی مسائل کے اندر جو میرے صحابہ کا اختلاف ہے اس کے بارے میں کہ میرے صحابہ میں جو اختلاف پیدا ہوگا اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو پوچھا کہ باری تعالیٰ میرے صحابہ کے اندر جو فروعی مسائل میں اختلافات ہوں گے تو اس کا کیا ہوگا, کیا اس پر ان کو سزا ہوگی, اس پر ان کو گرفت ہوگی یا معفو ہوں گے یا اس پر ان کو جو ہے اجر ملے گا, کیا ہوگا. نمبر دو, بعض حضرات کہتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے امارت والے مسائل, یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام کے اندر مسائل امارت کے اندر جو اختلافات پیدا ہوں گے کہ کس کو امیر مانا جائے کس کو امیر مانا نہ جائے. دیکھو خلفائے راشدین ان حضرات کے زمانے کے بعد کچھ امارت کے مسائل میں اختلافات سامنے آئے. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے 6 مہینے میں امارت چھوڑ دی, یہ فرماتے ہوئے کہ بھئی 30 سال پورے ہو گئے اور جس کے بارے میں حضور نے فرمایا تھا انہوں نے امارت چھوڑ دی. اس کے بعد امارت کے مسائل کے اندر کچھ اختلافات سامنے آئے, تو مسئلے خلافت اور امارت صحابہ کے اندر جو پیش آئے اس کا تعلق بھی تھا اجتہادی غلطی سے, یعنی وہ لوگ کوئی عہدہ پرست لوگ نہیں تھے کہ عہدے کے لالچی ہو یا عہدے کی ان کے دل کے اندر کوئی ہرس اور طمع ہو, بلکہ یہ بھی جو کچھ ہوا وہ ہوا ہے اجتہادی غلطی کے پیش نظر. اس لیے بعض شرائع حدیث نے اختلاف سے مراد دیا ہے امارت اور خلافت کے مسائل کے اندر اختلاف. فَأَوْحَا إِلَيَّ, تو اللہ تعالی کی طرف سے میرے اوپر وحی آئی, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً آپ کے صحابہ میرے نزدیک آسمان میں ستاروں کی طرح ہے. یعنی جس طریقے سے دنیا کی تاریکیوں میں ستاروں سے راہ ملتی ہے، گناہ اور ظلمات اور کفر کی تاریکیوں میں صحابہ کے ذریعے سے روشنی اور نور ہدایت ملتا ہے، تو یہ ستارے دنیاوی ظلمات میں رہبر، صحابہ کفر کی ظلمات میں، گناہوں کی ظلمات میں نور ہدایت دینے والے. بعدها اقوى من بعد، ستاروں میں کیا ہوتا ہے، کسی ستارے کی روشنی زیادہ کسی کی کم، صحابہ میں بھی یہی ہے، کوئی صحابی علم میں، فضل میں، تقوی میں، عبادت میں، زہد میں، ورا میں آگے بڑھے ہوئے ہیں، اور کوئی صحابی دوسرے کے مقابلے میں تھوڑے کم درجے کے. وَلِكُلِّن نُورٌ، لیکن ہر ایک کو نور ہے، جیسے چھوٹا ستارہ بھی نور والا، اس طرح کم سے کم درجے کے صحابی جن کو ہم مانتے ہیں وہ بھی بڑے اونچے نور والے، نور ہدایت والے. فمن اخذ بشیئ مما هم علیہ من اختلافهم فهو عندي على هدى، جو آدمی لے لے گا جس چیز کو بھی جس پر وہ لوگ ہیں، یعنی علمی فقہی مسائل میں، مما هم علیہ کا کیا مطلب، علمی فقہی مسائل میں جو صحابی کے کسی مسلک کو کسی نے لے لیا، من اختلافهم، ان کے آپسی اختلاف میں بھی، تو وہ میرے نزدیک ہدایت پر ہے. امت کے لیے کتنی اچھی بات ہو گئی، یعنی جس مسئلے کے اندر قرآن میں کوئی صراحت نہیں، حدیث میں کوئی صراحت نہیں، اس میں کسی بھی صحابی کا قول تم نے لے لیا، کام بن گیا. فہو ان دی علی ہدن، وہ میرے نزدیک ہدایت کے اوپر ہے، یہ ہو گئی مضبوط سند. پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اصحابی کن نجوم فَبِأَيِّهِمْ اِقْتَدَيْتُمْ اِهْتَدَيْتُمْ، میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہے، تم ان میں سے جس کی بھی پیروی کرو گے تم ہدایت پا جاؤ گے. ابھی گزرا وَلِكُلِّ نور، ہر صحابی اپنی شان اور اپنے مرتبے سے نور ہدایت رکھتا ہے، ہر صحابی ستاروں کی طرح ایک چمک رکھتا ہے، لہذا کسی بھی صحابی کی تم نے اقتداء کر لی، تم لوگ ہدایت کے راستے کے اوپر آ جاؤ گے. یہ جو روایت کا حصہ ہے اس کو بعض لوگوں نے ضعیف، بعضوں نے موضوع بھی کہا ہے، لیکن اس کا مضمون پیچھے ثابت ہوا مسلم کی روایت سے. مسلم شریف کی جو روایت گزری تھی نا کہ نجوم امنت للسما، کہ ستارے آسمان کے لیے امن کا ذریعہ، تو اس طرح میرے صحابہ امت کے لیے امن کا ذریعہ، تو اس کا جو مضمون ہے وہ مسلم کی روایت سے بھی ثابت ہے، اگرچہ الفاظ کو بعض لوگوں نے ضعیف موضوع تک قرار دیا ہے. اسی لیے دیکھو اختلافات صحابہ کے اندر چند بنیادی باتیں ذہن میں رکھو. حضرت علی اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان جنگ جمل پیش آئی، لیکن دونوں پوری زندگی اس مسئلے پر روتے اور پچھتاتے رہے، دونوں، حضرت علی اپنی جگہ پر، حضرت عائشہ اپنی جگہ پر. کئی روایتوں میں یہ بات ثابت ہے کہ دونوں اپنی جگہ پر اس مسئلے پر روتے تھے، پچھتاتے تھے. اب ظاہر ہے کہ جس لڑائی کے اوپر کسی کو رونا اور پچھتانا آتا ہو یہ اجتہادی غلطی ہے، اور یہ اجتہادی غلطی کے اوپر معمول ہے. دوسری بات، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کچھ اختلاف ہوا، لیکن جس زمانے کے اندر آپ کا اختلاف شباب کے اوپر تھا، تو اس زمانے میں رومی بادشاہ نے اپنا باقاعدہ قاصد بھیجا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدد کرنے کی دعوت دینے کے واسطے، کہ چلو معاویہ ہم تمہاری مدد کرتے ہیں اور مل کر کے علی کے خلاف جنگ کریں گے، اور جو تمہاری حکومت ہم قائم کریں گے اور علی کو ہٹا دیں گے. تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کیا جواب لکھوایا، اے رومی کتے، علی کے بارے میں تو یہ لکھتا ہے، سن لے، اگر علی کی طرف تو نے نظر بھی اٹھا کے دیکھا تو جو لشکر علی کی مدد کے لیے اٹھے گا اس میں آگے آگے معاویہ ہوگا. یہ جواب دیا اس رومی بادشاہ کو. کیا معلوم ہوا کہ ان حضرات کے اختلافات اور جو کچھ ہوا وہ اجتہاد کے اوپر مبنی تھا. وہ لوگ اجتہاد سے اس چیز کو حق سمجھتے تھے، वो लोग अपने इश्तिहाद से इस चीज को हक पर समझते थे, जिसके नतीजे के अंदर ये कुछ पेश आया है। दिल में कीना, अदावत, बुग्स कोई चीज नहीं थी। अब इसी जंग के मौके के ऊपर हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु हजरत अली के लश्कर में थे और उनकी तरफ से लड़ते थे, और शाम होती थी तो खाने के लिए हजरत मुआविया के दस्तरखान पर जाते थे। तो हजरत मुआविया ने एक दिन कहा भी अबू हुरैरा ये क्या करते हो, दिन भर तो उधर से हमारे साथ लड़ते हो और रात को मेरे दस्तरखान पर आते हो। तो हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला उन्होंने जवाब दिया कि मैं किसी अदावत की वजह से तुम्हारे साथ जंग थोड़ी कर रहा हूं, कोई अदावत थोड़ी है मुझे तुम्हारे साथ, बस मैं अपने इज्तिहाद और इल्म से तुमको हजरत अली को हक पर समझता हूँ, इसीलिए मैं उनकी तरफदारी करता हूँ, रहा दस्तरखान तो आपका शानदार होता है इसलिए यहाँ आ जाता हूँ। ये हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला ने जवाब दिया। जी सैयदना हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हो के कुछ मनाकिब, ये ये उन्वान जो है हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु के मनाकिब का, ये है उमूम के बाद खुसूस, यानी पहले आम सहाबा के मनाकिब का बयान हुआ, अब कुछ खास खास हजरात के मनाकिब का बयान है। आपका नाम अब्दुल्लाह है, लकब आपके दो हैं सिद्दीक और अतीक, और ये दोनों लकब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिए हुए हैं, और आपकी कुन्नियत अबू बकर है। आठवीं पुश्त में आपका नसब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलता है। उम्र में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 2 साल छोटे थे और हुजूर के बाद 2 साल जिंदा रहे, इसीलिए गोया के 63 साल उनकी उम्र मुबारक हो गई। आपका रंग सफेद था, जिस्म लागिर और कमजोर था, चेहरे पर गोश्त कम था, पेशानी उभरी हुई थी, बड़े नर्म दिल थे, और हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वजीर कहलाए। دو سال تین ماہ نو دن آپ کی خلافت رہی, اور سن 13 ہجری 22 جمادی الثانی میں مغرب اور عشاء کے درمیان آپ کا انتقال ہوا. قریش میں بڑے شریف سمجھے جاتے تھے, عربوں میں ہر دل عزیز تھے, اور عربوں کے نسب کے بڑے ماہر تھے, بڑے اونچے درجے کے تاجر بھی تھے, فصیح و بلیغ تھے. اسلام لانے سے پہلے بھی کبھی شراب نہیں پی, کبھی بت پرستی نہیں کی. بچپن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بڑی اچھی محبت اور دوستی تھی. تمام غزوات میں حضور کے ساتھ برابر کے شامل رہے.